السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله تعالى عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب الحق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جو روشن ستارے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اپنی دانش مندی اور عمل اور جرأت اور بہادری اور لازوال قربانیوں سے ایسی تاریخ جو ہے وہ رقم کی ہے کہ قیامت تک ان کے جو بھی کارنامے ہیں وہ لکھے اور پڑھے جاتے رہیں گے. انہی شخصیات میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ پچھلی نشست میں ہم نے انہی روشن ستاروں میں 18 ذی الحجہ کی مناسبت سے، کہ جو شہادت کا دن تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کے کچھ درخشاں پہلو ہم نے سمجھے تھے، اور آپ کے جو فضائل اور مناقب ہیں اس کو ہم نے سمجھا تھا. اسی طرح آج کی نشست میں، کیونکہ ابھی محرم کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، تو بالکل ابتدا ہی میں یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو اسی اعتبار سے آج کی اس نشست میں انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تعارف بہت اختصار کے ساتھ، اور آپ کے جو فضائل اور مناقب ہیں، اور آپ کی زندگی کے جو درخشاں پہلو ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگیاں سوار سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آج یہ موضوع اور اس کے ذیل میں چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی جو حدود وہ تھی 22 لاکھ مربع میل. یہ اسلامی سلطنت ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں چونکہ پھیلی ہوئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز حکمرانی کو دیکھتے ہوئے ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ اگر عمر کو 10 سال اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان بالکل مٹ جاتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کا لقب جو ہے وہ فاروق اعظم تھا، اور کنیت جو ہے وہ ابو حفص تھی، اور یہ لقب اور کنیت دونوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھیں حضرت عمر فاروق کو. آپ کا جو نسب ہے وہ نبی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے. حضرت عمر فاروق، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں جو ان کا نمبر آتا ہے وہ صدیق اکبر کے فوراً بعد آتا ہے، یعنی دوسرے خلیفہ، خلیفہ دوم ہے. یہ 583 عیسوی میں مکے میں ان کی پیدائش ہے، اور ان کا جو قبیلہ ہے وہ بنو عدی قبیلے سے ان کا تعلق تھا. جب بڑے ہوئے تو ان کے والد نے جو خطاب نام تھا حضرت عمر بن الخطاب، انہوں نے اونٹ چرانے کی ذمہ داری ہے کہ جو کہ ان کو دی، اور جوانی میں پہلوانی، کشتی اور شاہ سواری کے فن میں بڑی مہارت ہے کہ جو کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل کی، اور لکھنا پڑھنا بھی سیکھا. ان کا جو معاش کا ذریعہ تھا وہ تجارت تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے چھٹے سال، یعنی نبوت کے 6 سال کے بعد یہ دار اسلام میں داخل ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو، یہ تو ایک مختصر تعارف ہے کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، ان کے جو فضائل اور مناقب ہیں ان کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ انشاءاللہ ہم سماعت کرتے ہیں. ایک متن روایت میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں پڑھی ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو کانا بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا. ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ نبوت کا اختتام کس پر ہو گیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. لا نبی آبادی، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، لیکن آپ نے خود فرمایا کہ اگر ہوتا میرے بعد کوئی نبی تو وہ کون ہوتے؟ وہ حضرت عمر بن الخطاب ہوتے رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ بھی آپ کی جو فضیلت ہے، آپ کے جو مناقب ہیں ان میں ایک فضیلت کا درجہ ہے. اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لقد کانا فیما کانا قبلکم من الامم محدثون، کہ تم سے پہلے امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے. فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَر رضی اللہ تعالیٰ، اور اگر میری امت میں کوئی محدث اگر ہے تو وہ کون ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اور محدث کی جو تعریف ہے ائمہ احادیث نے جو فرمائی ہے وہ یہ کہ جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ حق ہے کہ جو کہ جاری فرما دے تو وہ محدث کہلاتا ہے. اور یہ حق کا جاری ہونا، اس کے حوالے سے بھی ایک روایت میں نے آپ کو سنائی ابتدا میں، اس کا متن رکھا ترمذی شریف کی روایت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ ضرب الحق علی لسان عمر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر کے قلب و لسان پر حق ہے کہ جو کہ جاری فرما دیا، کہ آپ کے قلب و لسان پر حق ہی ہے کہ جو کہ جاری ہوتا. تو یہ محدث کی جو بھی ڈیفینیشن ہے وہ ائمہ احادیث نے وہ فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید بھی اس سے ہوتی ہے آپ کے قول سے. اسی طرح سے ایک ترمذی شریف کی روایت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے 2 وزیر اہل آسمان میں سے اور 2 وزیر اہل زمین میں سے ہوتے ہیں. ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان میں سے اور 2 زمین پر ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام میرے 2 آسمانی وزیر ہیں، جبکہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما میرے 2 زمینی وزیر ہیں. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک اور فضیلت کا پہلو ہے بڑا عظیم، کہ حضرت عمر یہ مراد رسول بھی کہلاتے ہیں، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مطلب کیا ہے کہ جن کو خود اللہ کے رسول نے مانگا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، مراد رسول. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا روایت میں ہمیں ملتی ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعہد الرجلین، کہ اللہ 2 اشخاص میں سے کسی ایک کے ذریعے تو اس سے اسلام کو جو ہے وہ قوت بخش. اور آپ نے 2 شخصیات کے لیے دعا کی ہے، فرمایا کہ اما عامر بن الحشام یعنی ابو جہل، و اما عمر بن الخطاب، یا یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ لاٹری کس کے لیے کھلی ان 2 شخصیات میں سے. وہ ابو جہل اس کے اندر انانیت تھی، یعنی تھا بڑا انٹیلیجنٹ اور کام کا بندہ، لیکن اور اللہ کے رسول نے جھولی پلائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اسے بھی مانگا ہے، لیکن اس کے اندر انانیت تھی، ضد تھی، وہ آڑے آ گئی اور یہ دعا اس کے لیے قبول نہیں ہوئی. وہ دعا لاٹری کھلی ہے تو کس کے لیے؟ حضرت عمر فاروق کے لیے رضی اللہ تعالیٰ. یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق بھی سخت دشمن تھے اللہ کے رسول سے، سخت نفرت کرتے تھے، ابھی وہ واقعہ بھی آ جائے گا. لیکن آپ کے اندر انانیت نہیں تھی. انا کو فنا جو انسان کر دے تو پھر وہ دار اسلام میں کبھی نہ کبھی وہ داخل ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے حضرت عمر کو، اور یہ مرادی رسول اسی اعتبار سے ہیں کہ جو کہ کہلاتے ہیں. بڑی پیاری بات لکھی ہے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ دیگر جو صحابہ ہیں وہ مرید رسول ہیں اور عمر فاروق وہ مراد رسول ہیں. یعنی دیگر صحابہ وہ مرید ہیں اللہ کے رسول کے، مرید رسول ہیں، اور حضرت عمر فاروق وہ مراد رسول ہیں کہ جن کو خود مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح سے علماء اور فقہا کے مطابق تقریباً 25 آیات قرآنی ایسی ہیں، یعنی قرآن مجید میں 6000 سے زائد آیات ہیں، جن میں سے 25 آیات قرآنی ایسی ہیں کہ جو تائید میں نازل ہوئی کس کے؟ حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ. یعنی حضرت، یعنی بعض معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرمانے سے پہلے مشاورت کرتے تھے صحابہ کرام سے، اور مشاورت میں مختلف آراء آتی تھیں، ان میں رائے حضرت عمر بھی ارشاد فرماتے تھے، لیکن فیصلہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے برعکس ہوتا اور اللہ کے رسول فرماتے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 آیات ہیں کہ جو کہ نازل فرمائیں کہ جو کس کی موافقت میں؟ حضرت عمر فاروق کی رائے کی موافقت. اور اس کے لیے صرف ایک مثال کافی ہوگی، غزوہ بدر میں جب قیدی بنے کچھ کفار کے لوگ، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کو گردن ماری جائے یا فدیہ دے کے چھوڑ دیا جائے. تو مختلف آراء آئیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دونوں پرسنالٹیز یہ رقیق القلب تھے، دل کی نرمی تھی ان کے اندر، تو ان کی چاہت یہ تھی کہ انہیں فدیہ دے کے چھوڑ دیا جائے. لیکن حضرت عمر فاروق کی رائے جو ہے وہ اس کے بالکل برخلاف تھی. آپ کہتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اگر ان کو ابھی چھوڑ دیا تو پھر یہ ہے کہ یہ دوبارہ سے قوت جمع کر کے ہمارے اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، تو لہٰذا ان کی گردنیں ماری جائیں. اور بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ اس کے برعکس فرمایا، فدیہ دے کے چھوڑا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انفال میں، اگر وہ مقام آپ کو یاد ہو، اللہ کے رسول کو متوجہ کیا کہ یہ کسی نبی کے شاعر نشان نہیں کہ ان کے قبضے میں کچھ قیدی ہوں اور وہ فدیہ دے کے چھوڑ دیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ توجہ دلائے گئے اللہ کے رسول کی، اور تائید اور تصویب ہوئی اور موافقت میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، 25 آیات قرآن مجید کی مختلف مقامات پر، کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی موافقت میں. تو لہٰذا جو چیپٹر ہے فقہا نے وہ قائم کیا ہے ایسی آیتوں کے لیے، موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی وہ آیات قرآنی کہ جو کس کی موافقت میں؟ وہ حضرت عمر فاروق کی موافقت میں جو ہے وہ نازل ہوئی. تو یہ موافقات عمر کا ٹائٹل ہے کہ جو کہ فقہا نے ان آیات کو دیا. تو یہ بھی ایک مناقب اور فضائل کا ایک پہلو ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ. پھر اگلا جو پہلو ہے فضائل کا، وہ یہ کہ وہ خوش نصیب لوگ کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت اسی دنیا میں مل گئی، وہ کون کہلاتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ کرام کی جن کو دنیا میں جنت کی بشارت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، ان میں حضرت عمر فاروق بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ جو شامل ہیں. پھر ایک مناقب اور فضیلت کا پہلو حضرت عمر فاروق کا یہ بھی ہے کہ آپ کی جو صاحبزادی ہیں حضرت سید حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مسلمانوں کی ماں، ام المومنین ہونے کا شرف بھی جو ہے وہ حاصل ہے. کن کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں سید حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سے سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے عمر، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب اے عمر تم کو شیطان کسی راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ ہے کہ جو کہ اختیار کر لیتا. یعنی یہ بھی ایک فضیلت کا پہلو نمایاں کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی تنفیذ کے حوالے سے بڑا ایک شدت اور سختی ہے کہ جو حضرت عمر میں پائے جاتی تھی، اس میں کسی کا وہ لحاظ نہیں رکھتے تھے. یہی وجہ ہے ایک اور فضیلت کا پہلو خطاب جمعہ میں جو خلفائے راشدین کے اوصاف وہ ہم سنتے بھی ہیں امام صاحب سے عربی خطبے میں، کہ جہاں پچھلی دفعہ ہم نے حضرت عثمان کے حوالے سے ایک وصف سمجھا تھا نا، ازدقہم حیاء عثمان، یعنی حیاء میں سب سے زیادہ کون ہے؟ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق کے لیے الفاظ کیا آتے ہیں؟ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَر، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَر، یعنی اللہ کے احکامات کی تنفیذ میں جو سب سے زیادہ سخت ہیں اور یعنی یہ ہے کہ شدید ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ. لہٰذا یہ کچھ مناقب ہیں اور فضائل کے کچھ پہلو ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمارے سامنے آئے. حضرت عمر فاروق ان کا جو قبول اسلام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعات بھی بڑے اہم ہیں اور بڑے جو ہے وہ ایمان افروز ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب عمر جو ہے وہ 27ویں یا 33ویں سال میں، یہ دونوں عمریں ہیں کہ جو فقہ بیان کرتے ہیں اختلاف، تو جب یہ اس عمر کو پہنچے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صدائے توحید ہے وہ عرب کی سرزمین میں اور مکی کی سرزمین میں جب وہ بلند ہوئی ہے تو ایک ہلچل ہے کہ جو کہ مچ گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ تو چھٹے سال نبوت کے وہ دار اسلام میں داخل ہوئے. تو جب حضرت عمر فاروق نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی ہے اور یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو رحمی رشتے ہیں وہ منقطع ہو رہے ہیں، باپ بیٹے سے دور ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے دور ہو رہا ہے، بھتیجا چچا سے دور ہو رہا ہے، چچا بھتیجے سے دور ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ ایک بغاوت کا عنصر ہے کہ جو کہ پیدا ہو رہا ہے، رحمی رشتے ہیں کہ جو کہ منقطع ہو رہے ہیں. تو وہ اسلام کے شدید جو وہ مخالف ہو گئے حضرت عمر فاروق اسلام قبول کرنے سے پہلے، اور اپنے خاندان کے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا انہیں خوب جو وہ مارتے تھے، ان پر تشدد کرتے تھے، اتنی سختی اسلام دشمنی میں اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق کے اندر تھے. اور ان کی سختیوں کے باوجود کوئی بہرحال جو بھی رشتہ دار اسلام لائے تھے وہ اسلام سے جو وہ بددل نہیں ہوئے، ان کی سختیوں کو جو ہے وہ جھیلا. پھر ہوا کیا، یکے بعد دیگرے کچھ ایسے واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آئے کہ جنہوں نے حضرت عمر کے جو وہ موروثی عقائد وہ چلے آ رہے تھے باطل، ان کی بنیادوں کو جو ہے وہ ہلا دیا. ان میں سے دو واقعات ہیں کہ جو کہ بڑے مشہور ہیں اور یہ ہے کہ تاریخ کا حصہ ہیں، کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی نیت سے، ایزا دینے کی نیت سے گھر سے نکلا اسلام قبول کرنے سے پہلے، اور آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر موجود ہیں بیت اللہ میں اور نماز میں مصروف ہیں، اور سورۃ الحاقہ اس کی تلاوت ہیں کہ جو کہ آپ فرما رہے تھے نماز میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کسی پلر اور یعنی پردے کی اوٹ میں آڑ میں چھپ کر آپ کا جو وہ کلام تھا قرآن آپ پڑھ رہے تھے، سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہ سننے لگے. قرآن مجید کا جو زور بیان ہے اور آپ اور جو قرآن کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کو سن کر بڑا تعجب ہوا حضرت عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک دم سے خیال آیا کہ یہ جو کلام محمد پڑھ رہے ہیں یہ تو کسی شاعر کی شاعری ہے. تو اسی وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ کی وہ آیت تلاوت فرمائی کہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے اور تم بہت کم ہو کے جو کہ ایمان لاتے ہو. تو ایک دم سے جو ہے وہ ٹھٹکے حضرت عمر کہ یہ میرے دل کی بات کیسے انہوں نے، یہ تو فاصلہ میرا اور ان کا بہت دور ہے، میں تو چھپ کے ان کا کلام سن رہا ہوں اور میں اپنے دل میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ کسی شاعر کی شاعری ہے اور یہ تلاوت وہی بات ہے کہ جو کہ فرما رہے ہیں کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں اور تم بہت کم ہو کہ جو کہ ایمان لاتے ہو. تو فوراً یعنی اندر یہ محسوس کیا کہ یہ تو کاہن معلوم ہوتے ہیں، کہ جو دل کی باتوں کو اچک لیے انہوں نے, یہ تو کاہن ہیں. تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت سورہ الحاقہ کی پڑھی کہ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون, یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے اور بہت کم ہو کہ جو کہ تم نصیحت پکڑتے ہو, غور و فکر کرتے ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کلام سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے, اور ایک دل میں ایک نرمی کا پہلو ہے کہ جو کہ وہ داخل ہوا اس واقعے سے. پھر دوسرا واقعہ ان کے قبول اسلام کے حوالے سے کہ جو راہ ہموار ہو گئی اور تمہید پھر وہ بن گیا, کہ ایک دن جاہلی عزویت میں آ کر خود اسلام کے جو بانی تھے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے قتل کا ارادہ کر لیا حضرت عمر فاروق نے معاذ اللہ, اور تلوار سینچ کر میان سے ننگی تلوار لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں پھر نکلے ہیں کہ آج میں معاذ اللہ محمد کا رسول اللہ علیہ وسلم خاتمہ کر دوں گا. راستے میں مل گئے حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, ملاقات ہوئی, تیور دیکھے حضرت نعیم نے حضرت عمر فاروق کے, تو بہرحال یہ ہے کہ کچھ سمجھ گئے اور بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر پوچھا کہ بھئی کیا ارادہ ہے, کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ آج میں محمد کا کام تمام کرنے نکلا ہوں. تو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت سے رخ پھیر دیا حضرت عمر کا کہ بھئی تم محمد کی خبر تو بعد میں لینا, پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو, تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے. تو لہٰذا رخ پھیر گیا اور غصے میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور اپنی بہن کے جو ہے وہ گھر گئے اور وہاں جا کر جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر جو ہے وہ حضرت خباب بن الارث موجود تھے اور آپ کی جو بہن تھی اور بہنوئی کو قرآن سنا رہے تھے, اور اس وقت یعنی سورہ طہٰ کی آیات ہیں کہ جو کہ نازل ہوئی تھیں اور وہی جو ہے وہ سنا رہے تھے خباب بن الارث اندر بیٹھے ہوئے. تو لہٰذا جیسے حضرت عمر کی آواز اور آہٹ سنی ہے تو حضرت خباب بن الارث تو اندر جو ہے وہ چھپ گئے جا کے, اور بہن نے جو ہے وہ دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی فرمایا کہ یعنی تم, میں سن چکا ہوں کہ تم کچھ پڑھ رہے تھے, کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہرحال یہ بلکہ اندر داخل ہونے کہا کہ میں جان چکا ہوں کہ تم دونوں جو ہے وہ مرتد ہو گئے. اور یہ کہہ کر جو بہنوئی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لہٰذا ان کو جو ہے وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا. بہن جو ہے وہ بچانے درمیان میں آئیں تو ان پر بھی ایک ضرب ہے کہ جو کہ لگائی ہے کہ جن سے ان کا بھی خون ہے کہ جو کہ نکلا, وہ بھی لہو لوہان ہو گئیں. اور بہن نے اس حالت میں جو ہے وہ زبان پر ان کے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ اے عمر, یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن اب اس دل سے اسلام جو ہے وہ نہیں نکل سکتا. یہ جب جملہ سنا ہے اپنی بہن کا تو ایک دم سے سوچنے پر مجبور ہو گئے, دل ایک دم سے جو ہے وہ ذرا نرم ہوا کہ یہ صنف نازک کہ جس نے آج تک میرے سامنے جو ہے وہ کوئی زبان اونچی نہیں کی اور اس کے اندر اتنی استقامت وہ کیسے آ گئے. تو بہرحال ایک دم سے جو ہے وہ دل نرم ہوا, دل پر اس جملے نے بہن کے اثر کیا, اور بہن سے کہا کہ اچھا بتاؤ, یعنی محبت سے نگاہ سے دیکھا بہن کو اور بتایا, پوچھا کہ بھائی تم کیا پڑھ رہے تھے, ذرا لے کر آؤ مجھے بھی پڑھاؤ. تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ آپ کی بہن تھی حضرت عمر فاروق کی, تو لہٰذا وہ سورہ طہٰ کی وہ آیات جو بھی تھیں وہ ایک صفحے پہ لکھی ہوئی تھیں وہ لے کر آئیں, وہ اجزا جو ہے وہ سامنے رکھے گئے حضرت عمر فاروق کے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طہٰ کی وہ آیات پڑھی ہیں تو ایک دم سے جو پتھر کی طرح سخت دل تھا وہ یعنی موم کی طرح جو ہے وہ پگھل گیا, اور زبان پر بے اختیار تعریفی کلمات ہیں کہ جو کہ جاری ہو گئے کہ یہ تو بڑا عمدہ کلام ہے. اچھا یہ الفاظ سنے اندر چھپے ہوئے تھے خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ, وہ فوراً جو ہے وہ باہر آ گئے اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر, مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی, ان کی دعا قبول فرما لی, کیونکہ میں نے کل ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے یہ دعا فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عمر بن حشاب یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے سے دین کی جو ہے وہ تائید فرما, دین کی مدد فرما. تو لہٰذا یہ سننا تھا کہ بھئی میرے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, مجھے مانگا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ پوری طرح دل جو ہے وہ مائل با ایمان ہو گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے مبارک پر جو وہ پہنچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا دامن پکڑ کر فرمایا کہ عمر تم کس ارادے سے آئے ہو؟ تو یہ سوال سنتے ہی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر جو ہے وہ کپکپی طاری ہو گئی، اور بڑا نہایت نرم لہجے میں حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول سے کہ میں ایمان لانے کے لیے آیا ہوں. یہ سننا تھا کہ بے ساختہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اور یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اس وقت جو بھی صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے سب نے اس زور سے جو ہے وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکے کی فضا جو ہے وہ نعرہ تکبیر سے جو وہ گونج اٹھے. اور بہرحال یہ ہے کہ وہ شخص کہ جسے دنیا کی تاریخ میں آگے جا کے فاروق اعظم بننا تھا اور ابھرنا تھا اسلام کی دہلیز پر، اپنا سر خم ہے کہ جو کہ وہ کر چکے تھے، قدموں میں اللہ کے رسول کے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈال چکے تھے، تو لہٰذا یہ قبول اسلام کے والے سے بڑا ایمان افروز واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. پھر اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جرأت کے مظاہر ہیں وہ بھی بڑے ایمان افروز ہیں. آپ کی جو اندر جرأت اور شجاعت اور بہادری کا معاملہ تھا، یعنی جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت صرف 40 افراد ہیں اہل ایمان کے جو اسلام لائے تھے، دار اسلام میں صرف 40 افراد، اور یہ 40 اہل ایمان جو ہے یہ چھپ کر جو ہے وہ نمازیں پڑھتے تھے، کھلے عام نہیں پڑھ سکتے تھے. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام ماننے کے بعد ایک نئے دور کا جو ہے وہ آغاز ہوا، اور حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو اعلانیہ اپنے اسلام کا جو ہے وہ اظہار کیا کفار مکہ کے سامنے، مشرکین کی جو بھی شدت ہے اس کا ڈٹ کر جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں پہلی دفعہ کھلے عام نماز ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اہل ایمان نے پہلی دفعہ خانہ کعبہ میں کھلے عام نماز ہے کہ جو کہ ادا کی، اور کفار کے مقابلے میں یہی وہ عظیمت اور پامردی ہے اور اسلام کی حمایت اور غیرت کا جو یہ اظہار تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جو لقب عطا فرمایا وہ کیا فرمایا؟ فاروق اعظم. یعنی فاروق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق و باطل میں تمیز کرنے والا. لہذا اللہ نے جو دین اسلام دیا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اسے قبول کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کی سرزمین میں حق و باطل میں یعنی ایک جدائی ہے کہ جو کی، اور حق اور باطل جو ہے وہ جدا ہوا، اسی اعتبار سے آپ کا لقب فاروق ہے کہ جو آپ ملقب ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ عطا فرمایا. پھر آپ کی جرأت کے حوالے سے دوسرا واقعہ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے سے جب مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا ہے اہل ایمان کو، تو یعنی ہجرت سے قبل بیت اللہ کا آپ نے طواف کیا حضرت عمر فاروق نے، اور کفار کا جو مجمع وہاں پر جمع تھا اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، یعنی بڑی پرائیویسی کے ساتھ ہجرت ہو رہی تھی نا دیگر مسلمانوں کی، لیکن حضرت عمر نے اعلان کیا بیت اللہ میں کفار جمع ہیں، اور کہا کہ میں ہجرت کرنے مدینہ جا رہا ہوں، اور یہ نہ کہنا کہ میں نے چھپ کر ہجرت کی ہے. اور کہتے ہیں کفار سے کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو لہٰذا وہ مجھے ہجرت سے روک لے، وہ روک سکتا ہے تو روک لے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو میں ہجرت کر رہا ہوں مدینہ، تو جس کو روکنا روک لے، لیکن کفار میں سے کسی کو بھی آپ کے راستہ روکنے کی جو وہ ہمت نہیں ہوئی اور آپ نے مدینہ جو وہ ہجرت کی. اچھا، جہاں یہ جرأت اور بہادری کا معاملہ تھا وہاں تواضع اور انکساری کا جو بھی پہلو تھا وہ بھی بہت نمایاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں. اب اصل میں یہ دیکھیں، یہ جو بھی پہلو ہم بیان کر رہے ہیں یہ صرف قصے کہانیاں لے کر ہمیں خطاب ختم نہیں کرنا ہے، یعنی یہ جو بھی بیان ہے سیدنا فاروق یعنی عثمان غنی پچھلی دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمارے سامنے آئی، آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو یہ فقط قصے کہانیوں کے لیے نہیں بلکہ یہ ہے کہ ان واقعات سے اور تاریخ انسانی کی عظیم شخصیات کے جو درخشہ پہلو ہے اس سے ہمیں اپنی زندگیاں جو ہے وہ سنوار رہی ہیں. تو لہٰذا جہاں جرأت اور بہادری دین کے غلبے کی جد و جہد کے حوالے سے، آج بھی دین مغلوب ہے نا، دین کو غلبے کی ضرورت ہے، تو آج یہ جرأت اور بہادری آج بھی جو ہے وہ مطلوب ہے. اسی طرح توازو اور انکساری انسان کی شخصیت میں آج بھی مطلوب ہے، دین کا تقاضا ہے. لہٰذا ذرا سنیے حضرت عمر فاروق کی توازو اور انکساری، یعنی ایک عظیم الشان حکومت 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی خلافت ہے کہ جو کہ قائم ہے، اور اتنے عظیم خطے پر خلیفہ ہونے کے باوجود انتہائی سادہ زندگی حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ. اور روایت میں آتا ہے کہ انتہائی معمولی سا لباس ہے کہ جو کہ آپ پہنتے تھے، بہت سی یعنی سادہ غذا ہے کہ جو کہ آپ اس کو استعمال کرتے تھے، اور کسی بھی گوشے میں مٹی کے فرش پر جو ہے وہ لیٹ جاتے تھے. کون 22 لاکھ مربع میل پر خلیفہ دوم کی بات ہو رہی، یعنی آج جو وزرائے اعظم ہیں اور جو پروٹوکولز ان کے ہوتے ہیں اور جو ان کی عیاشیاں ہوتی ہیں عوام کے پیسوں پر. تو لہٰذا یہ ہے کہ کوئی تصور، کوئی میچ ہے خلفائے راشدین جو کہ آئیڈیل دور ہے خلافت راشدہ کا، اور آج کے جو بھی حکمرانوں کا معاملہ ہے، کس طرح سے دنیا داری ان کے اندر اور جو دنیا پرستی ہمیں نظر آتی ہے، عوام کے پیسوں یعنی لوٹ گھسوٹ کر کے اور کس طرح سے عیاشیوں کا معاملہ. لیکن کتنی سادگی ہے کہ کسی بھی گوشے میں کچی زمین پر جو ہے وہ مٹی پر لیٹ جایا کرتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو حضرت حسن نے شمار کیا کہ آپ نے جو تہبند پہنی ہوئی تھی اس پر 12 پیچز ہیں کہ جو کہ لگے ہوئے تھے. کتنے؟ آپ کی جو تہبند تھی اس پر 12 پیچز ہیں کہ جو کہ لگے ہوئے تھے، پیوند کاری ہوئی تھی. 22 لاکھ مربع میل پر جو خلیفہ دوم ہے حضرت عمر فاروق، ان کی سادگی آپ دیکھیں. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوتی ہے اور آپ مسند خلافت پر برجمان ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بیٹھتے ہی مسند پر خلافت کی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے، میں کمزور ہوں مجھے قوت عطا فرما. اور خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد جب آپ ممبر پر تشریف لائے اور اس سیڑھی پر بیٹھ گئے کہ جس پر صدیق اکبر کے پاؤں جو ہے وہ رکھے ہوتے تھے، یعنی خلیفہ اول کے جہاں جس ممبر کے اسٹیپ پر پاؤں رکھے ہوتے تھے اس پر جو ہے وہ آپ تشریف رکھا ہے آپ نے، اور لوگوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اوپر بیٹھ جائیں جہاں صدیق اکبر جو ہے وہ بیٹھتے تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے یہ کافی ہے کہ مجھے اس مقام پر جگہ مل جائے کہ جہاں صدیق اکبر کے پاؤں جو ہے وہ رکھے ہوتے تھے، یہ میرے لیے کافی. یہ آج ان کا ساری کی کیفیت. پھر حضرت عمر کی دور خلافت میں اس قدر جو ہے وہ آزادی تھی، عام لوگ بڑے بے خوف ہو کر گفتگو کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے ممبر پر چڑھ کے یہ فرمایا حضرت عمر نے، عوام سامنے ہے، کہ اے لوگوں، اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں، میں تمہارا خلیفہ ہوں، یہ ذمہ داری مجھے ملی ہے، اگر تم یہ دیکھو کہ میں دنیا کی طرف جھک رہا ہوں تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک شخص نے تلوار میان سے سینچی اور کہا کہ ہم اس سے آپ کو سیدھا کر دیں گے. تو اسے ذرا آزمانے کے لیے حضرت عمر نے ڈانٹا کہ کیا تم میری شان میں گستاخی کرتے ہو؟ اس نے بڑے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بالکل ایسے ہی ہوگا، ہم اپنی تلوار سے آپ کو سیدھا کریں گے. اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایسے لوگ میرے خلافت میں موجود ہیں کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو وہ مجھے سیدھا کرتے. یعنی آپ تصور کریں آج جو بھی ہمارے اوپر حکمران مسلط ہیں، کیا ان کے حوالے سے عوام کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ کیا کوئی میچ ہے یہ خلفاء راشدین کے حوالے سے؟ یہ کتنی بڑی ہدایات کا سامان ہے کہ جو کہ ہمیں مل رہا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت المال جو کہ ایک امانت ہے اس کی نگرانی پر بڑے دیانتداری کا معاملہ ہے کہ جو کہ وہ رکھتے تھے، بڑے حساس تھے. ایک مرتبہ احنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ سے ملنے آئے، تو دیکھا کہ خلیفۃ المومنین امیر المومنین حضرت عمر فاروق جو ہے وہ دیوانہ وار ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، دیوانہ وار. تو حضرت احنف نے دیکھ کر پوچھا کہ بھئی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا حضرت عمر نے کہ بھئی بیت المال کا ایک اونٹ ہے کہ جو کہ بھاگ گیا ہے، وہ کم ہو گیا ہے، وہ غائب ہو گیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ اس میں غریبوں کا جو ہے وہ حق ہے. تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ کیوں بھاگم دوڑی کر رہے ہیں، کسی بھی اپنے غلام کو کہہ دیجئے وہ اونٹ آپ کو ڈھونڈ لائے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے, مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے, لہذا پوچھنا روز قیامت مجھ سے, میں جواب دے ہوں, میں مسئول ہوں بیت المال کا, لہذا یہ ہے کہ یہ میں خود ہے کہ جو کہ اسے ڈھونڈو. یہ آج ہی ان کا ساری کا معاملہ. پھر وہ مشہور واقعہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہے, اس کو سنا کے میں بات ختم کر دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی یہ جو بھی مناقب ہیں اور درفشہ پہلو وہ جاری رہیں گے. یہ حضرت عمر فاروق فاتح بیت المقدس بھی ہے نا, یعنی بیت المقدس یا بیت المقدس یہ دونوں الفاظ صحیح ہیں, استعمال کیے جا سکتے ہیں, یہ بیت المقدس کے فاتح بھی ہیں اور یہ مسلمانوں سے محاصرہ کافی عرصے سے وہ تھا بیت المقدس کا, لیکن جو بھی وہاں رومی افواج ہیں وہ یعنی عیسائی وہ چھوڑ نہیں رہے تھے, اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر رہے تھے اور وہ فتح نہیں ہو رہی تھی مسلمانوں کی, اور محاصرہ کئی دن تک وہ جاری تھا, لیکن یہ ہے کہ کوئی فتح کے آثار نہیں تھے. تو خود اندر جو عیسائی ہیں انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم اس طرح سے ہم پر قابض نہیں ہو سکتے, ہمیں پتہ ہے ہماری کتابوں میں ایک شخص کی جو تمہارے درمیان موجود ہے اس کی علامات ہیں کہ جو کہ ہماری کتابوں میں موجود ہیں کہ جو ان بیت المقدس کی چابیاں ہم سے لے گا اور وہ فتح کر لے گا. تو مسلمانوں سے پوچھا, مسلمانوں نے پوچھا کہ بھئی وہ کیا نشانی ہے آپ کے پاس اس شخص کی, تو انہوں نے جو نشانیاں بتائیں اپنی کتابوں سے دیکھ کر, الہامی کتابوں سے دیکھ کر, تو وہ پوری نشانیاں وہ بیٹھ رہی تھیں کس شخصیت کے لیے, حضرت عمر فاروق کے لیے رضی اللہ تعالیٰ. تو لہٰذا پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خط لکھا امیر المومنین کو کہ بھئی آپ آئیے, وہ آپ کی آمد ہی پر یہ فتح ہے کہ جو کہ موقوف ہے. اب حضرت عمر فاروق نکلے رضی اللہ تعالیٰ, ایک اونٹ لیا, اس پر جو بھی کھانے پینے کا اور پانی وغیرہ سازو سامان, وہ طویل سفر تھا, وہ لیا اور ایک غلام کو ساتھ لیا. اچھا غلام سے یہ کہا کہ بھئی یہ نہ سمجھنا کہ پورے راستے میں اوپر اونٹ پر سوار رہوں گا اور تم نکیل پکڑ کر جو ہے وہ پیدل چڑھتے رہو گے, نہیں, ہمارے درمیان باری لگے گی. اب آپ عدل دیکھیے امیر المومنین کا, امیر المومنین آپ سوچیں آج کا پروٹوکول آپ دیکھیں, اور حضرت امیر المومنین کہتے ہیں غلام سے کہ بھئی باری ہوگی, ایک باری میں اونٹ پر بیٹھا ہوں گا تو تم آگے نکیل پکڑ کے اور چل رہے ہوگے, اور پھر جب تمہاری باری آئے گی تم اونٹ پر سوار ہوگے اور میں آگے نکیل پکڑ کے چل رہا ہوں. اور جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اس وقت حال یہ تھا کہ باری کس کی تھی اونٹ پر بیٹھنے کی, وہ غلام کی تھی, اور امیر المومنین ہے کہ جو کہ نکیل پکڑ کے جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں, اور یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو کہ دیکھی ہیں عیسائیوں نے, رومیوں نے. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر جب یہ بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں, قریب پہنچے تو ساتھیوں نے آپ کا حلیہ دیکھا حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, یعنی بہت ہی میلے کچیلے کپڑے لباس میں خاک ہے کہ جو کہ لگی ہوئی ہے مٹی, اور یعنی گرد آلود ہو رہے ہیں اور کئی پیچز ہیں کہ جو کہ لگے ہوئے ہیں. اب وہاں بیت المقدس میں یعنی صاحب لباس لوگ اور بڑے اونچے لوگ, تو بہرحال صحابہ کرام کے دل میں ایک بات آئی کہ بھئی کم از کم امیر المومنین جو مسلمانوں کے ہیں ان کا لباس تو صاف ستھرا اور یہ کہ یعنی کچھ اعلیٰ ہونا چاہیے, لہذا ایک لباس وہ ارینج کیا گیا اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ پیش کیا گیا, اور عرض کی صحابہ کرام نے کہ آپ اپنا لباس تبدیل کر لیجیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ان کا ساری آپ دیکھیں, بڑا تاریخی جملہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی ہے, عمر کو عزت اسلام سے جب ملی ہے. تو عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں, عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے. تو بہرحال اسی کیفیت میں جو ہے وہ بیت المقدس میں جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں, اور میں نے عرض کیا کہ اونٹ پر کون بیٹھا ہے, غلام بیٹھا ہے, باری اس کی تھی, اور نکیل پکڑ کے خود آ رہے ہیں اور کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں, خاک آلود ہیں, اور یہی وہ نشانیاں تھیں کہ جو کہ عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں دیکھی تھیں, اور بغیر کسی جنگ کے وہ کنجیاں ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی گئیں, اور اس طرح سے یہ بیت المقدس ہے کہ جو فتح ہو گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں واقعتاً کہ جو کہ ہمارے لیے بڑا ایک درخشہ پہلو ہیں, عملی اعتبار سے ہماری زندگیاں سنور سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پہلوؤں کو اپنانے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے, جیسے میں نے عرض کیا کہ اگلی دفعہ بھی انشاءاللہ کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.